إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه نوامي فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ألم تر كيف صعبة وفرعها في السماء سلام ساتویں محرم ساتویں تقریر بعنوان اسلام میں اجتہاد بغیر وقت کا ضیاع کیے ہوئے آغاز میں صرف اتنا کہنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی صورت سننے والوں پر نہ بوجھ بننا ہے نہ بار بننا ہے اور اس عنوان کے تعلق سے میں نے سارے کتنے پیش نظر اس مقام کو پسند کیا اور آپ کی جو قوتیں ہیں سماعت کی اس کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے اس عنوان کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اس تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ اب میرے پاس ظاہر ہے کہ دو تقریریں ہیں. آخری تقریر تو بہرحال شام غریبہ کے تعلق سے ہے, لیکن جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ اپنے بچوں کو اور اپنی بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے حتی المقدور کوشش کی ہے کہ اصطلاحات جو انتہائی ٹیکنیکل ہیں ان سے پرہیز کیا جائے. حالانکہ میرا موضوع مجھے اس بات کی پوری اجازت دیتا ہے کہ میں چاہوں تو جتنے مشکل لفظ اس تعلق سے نہ صرف یہ کہ مضمون کا حصہ ہیں یا بن سکتے ہیں انہیں استعمال کروں بلکہ اس کو آپ تک پہنچاؤں, اس لیے کہ یہ مضمون تقاضا کر رہا ہے کہ ہم آپ تک پوری طرح سے اس کی یوں سمجھیے کہ انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجیے یا تفہیم قائم کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں نے بھی محسوس یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو رجحان علمی ہے اور ظاہر ہے کہ اس تعلق سے ہمارے پاس نہیں کوئی جامعات کی طرف سے کوئی ایسا سپورٹ ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ اجتہاد کے موضوع پر باقاعدگی سے کوئی اسکالرشپ دی جاتی ہے یا اجتہاد کے تعلق سے کوئی کسی قسم کی کوئی چیئر قائم کی گئی ہے یا یہ کہ کوئی انسینٹیوز ہیں یا کوئی بینیفٹس ہیں کہ بچے اگر اجتہاد کی طرف یا مسئلہ اجتہاد کی طرف یا یوں سمجھیے کہ علم اجتہاد کی طرف آگے بڑھنا چاہیں تو یہاں کی جامعات نے اس حوالے سے کوئی خاص اس میں یوں سمجھیے کہ ایک ایسی صورت قائم رکھی ہے کہ جس میں بچے کی دلچسپی یا بچی کی دلچسپی پیدا ہو, ایسی تو کوئی صورت نہیں. ایسے موقع پر اور ایسے زمانے میں اس موضوع پر گفتگو کرنا میرے لیے کتنا مناسب تھا یا کتنا مناسب ہے یہ تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. ظاہر ہے کہ ابھی ہم اس تعلق سے گفتگو نہیں کر سکتے, لیکن اس میں ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ فی زمانہ ہونے والی کوششیں جو آپ کے سامنے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس سے آپ بے خبر نہیں ہیں, وہ ہر وقت آپ کو یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ ایسا مضمون ہے کہ اس پر سیر حاصل گفتگو کی جائے. ہمارے پاس کانٹریبیوشن جو میڈیا کا ہے اور خاص طور پہ ایک الیکٹرانک میڈیم کا ہے وہ نہ ہے. اس میں جتنا مانتا ہوں ملنے پر جو کہ بالکل مجھے نئی انفارمیشن کے لیے کہ ظاہر ہے کہ میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن رکھنے کا عادی ہوں, اس میں جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ کہ اجتہاد کے نام پر ذاتی رائے کو مسلط کرنے کی کوشش کبھی کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہی اسلام کی روش ہے اور یہی اسلام کا طریقہ ہے، حالانکہ یہ اسلام کا نہ طریقہ ہے نہ یہ اسلام کی روش ہے. اجتہاد کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے، اجتہاد مبنی بنص ہے، ضرور شریعت کا ماخذ ہے مگر مبنی بنص ہے، یعنی آپ اس کو نص سے کاٹ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اجتہاد انڈیپینڈنٹ آن اٹس اون ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ طریقہ غلط ہے. ہمارے پاس اصطلاحات کا استعمال کرنا متروک ہے، اصطلاحات کا استعمال نہیں کیا جاتا، اور عمومی اصطلاحات کو استعمال کر کے یہ سمجھا جاتا ہے جیسے کہ بڑی دین کی خدمت ہو رہی ہے، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، حالانکہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے. قرآن مجید سے لے کے حدیث رسول تک اٹھا کے دیکھیے آپ، اصطلاحات اصطلاحات ہیں، اور اصطلاحات کے تعلق سے پابندی کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک لفظ کو قرآن نے لے لیا ہے، ایک لفظ کو حدیث نے لے لیا ہے، ایک لفظ کو فقہ نے لے لیا ہے، تو پھر لغت کو وہ لفظ واپس نہیں کیا جاتا، ہمیشہ کے لیے لے لیا جاتا ہے. یہ ہمارے پاس تفہیم ہے جس کو آپ تک نہیں پہنچایا جاتا. ظاہر ہے کہ یہ وہ روش ہے کہ جس تعلق سے آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ تصور یہ تھا کہ اگر پڑھ لکھ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر سوال کرنے والا کون ہوگا، اگر سب پڑھ لکھ جائیں گے تو ہم تک کون آئے گا، ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کی سپرمیسی ختم ہو جاتی ہے، انسان کی یوں سمجھیے حکومت دوسرے انسان پہ ختم ہو جاتی ہے، انسان اتنا کوتاہ بین اور کوتاہ اندیش گزرا ہے ماضی میں کہ اس نے چاہا کہ نہیں پڑھنے لکھنے کے نتیجے میں یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، اور آگے نکل جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی کیفیت سائل جیسی نہیں ہوگی بلکہ یہ تو خود چڑھا دینے والے بن جائیں گے. لہذا ایسی کوشش کی جائے جس کے نتیجے میں ہمیشہ ان کا ہاتھ پھیلا رہے، دس ان کا دراز رہے، ہمیشہ یہ مانگتے ہوئے ہی نظر آئے، پوچھتے ہوئے ہی نظر آئے، ہمیشہ ایک کاسہ گدائی ان کے ہاتھ میں رہے جو یہ مسلسل پھیلاتے رہے. گزشتہ زمانے کی بھی اپروچ تھی اور آج کے تمدن یافتہ زمانے میں، تہذیب یافتہ زمانے میں آج بھی آپ جا کے قریا قریا گاؤں گاؤں دیکھیں تو یہی کچھ تعلیم کا سلسلہ ہے کہ جہاں کوئی ایک گاؤں میں بچہ پڑھ لکھ جائے تو اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، خاص طور پر وہ جو حکومت کرتے ہیں، وہاں پر جن کی حکومت ہے، جن کی ظاہر ہے کہ نظم و نسق میں ایک آن بان شان ہے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور ظاہر تعلق سے وہ اپنے آپ کو ایک ایسی منزل پر پاتے ہیں جیسے کہ آنے والا جو پڑھ لکھ کر آ رہا ہے شاید وہ ان کو ان کے اقتدار سے محروم کر دے گا، حالانکہ ان کسی کو کسی کے اقتدار سے محروم نہیں کرتا. علم ذاتی تسلی کے لیے ہے، علم ذاتی تشفی کے لیے، علم روک ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا، علمی روک کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ اصطلاحات اگر استعمال ہو رہی ہیں تو آج کے زمانے میں ہمارے پاس اخبارات، رسائل، جرائد، اور یہ سمجھیے کہ یہ لیفلٹ وغیرہ یا ٹیلی ویژن کے تعلق سے اب جو کھلنے والے نیٹورک ہیں، یہ علمی روب اور علمی دبدبہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اسلام کا اور دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے عرض کیا آپ کو کہ پیرلل دو لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ یہ ہماری رائے ہے، اور رائے کو کہہ دیا کہ چونکہ یہ اجماع کی رائے ہے تو لہٰذا یہ اجتہاد ہو گیا. کوئی پوچھنے والا ان سے پوچھے کہ یہ اجتہاد کس پر مبنی تھا، اس کی نص کیا تھی، سورس کیا ہے، ماقص کیا ہے، تو آپ یہ سوال کر کے خود الجھ جائیں گے، اس لیے کہ آگے سے کوئی جواب آپ تک نہیں آئے گا. تعلیم دینے والے نے کہا دیکھو یقیناً ہم نے تم کو قرآن مجید سے آشنا کیا، ہوا الذی انزل علیک الکتاب، اور یہی نہیں ہم نے اے حبیب تم پر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اقرا متشابہات، ہم نے تم پر کتاب کو نازل کیا اس میں آیات محکمات ہیں جو اصل کتاب ہے اور اس میں متشابہات بھی ہیں،
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. دیکھیے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آل عمران کی ابتدائی آیت ہے اور انتہائی مناسب آیت کی تلاوت کر رہا ہوں زمانے کو سامنے رکھ کر. وہ کہنے والا کہہ رہا ہے اے حبیب ہم نے تم پر کتاب کو نازل کیا. یہ وہ کتاب ہے جس میں آیات محکمات بھی ہیں اور اس میں آیات متشابہات بھی ہیں. آیات محکمات اصل کتاب ہے, فرع کتاب نہیں ہے, جزو کتاب نہیں ہے, بلکہ اصل کتاب ہے. اور اصل کے متعلق میں نے اپنی پہلی دو تقریروں میں کہا اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اصل ثابت ہے, اصل کی جڑ مضبوط ہوتی ہے, اس کو کوئی اپروٹ نہیں کر سکتا, اس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا, اس کو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا, وہ رہ جانے والی اصل ہے. اسی طرح محکمات اصل کتاب ہے, ام الکتاب ہے, حقیقت کتاب ہے, مرکز کتاب ہے, محور کتاب ہے. اور ان کے تعلق سے یاد رکھنے کی بات ہے کہ دیکھو فقط یہ محکمات ہوتے تو تمہارے سارے کام آسان کرتے. ہم نے متشابہات بھی رکھے ہیں اور اس کی وجہ ہم بتائیں گے کہ ہم نے متشابہات کیوں رکھے ہیں. متشابہات کے تعلق سے بحث میں آگے کرتا ہوں مگر اس کو میں ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں ختم کر دوں. جو ظاہر ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے, جن کے دلوں میں کجی ہے, جن کے دلوں میں مرض ہے, جن کے دلوں میں ایک طرح کی یوں سمجھیے زیر کی کیسی کیفیت ہے, قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا زیر, تو ان کا عالم یہ ہے کہ وہ متشابہات پر عمل کرتے ہیں, محکمات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں, وہ آیات محکمات کو خاطر ہی میں نہیں لاتے بلکہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں. کیوں پیروی کرتے ہیں, کیوں اتباع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ متشابہات کو اپنی مرضی سے ڈھال کر اس میں اپنے معانی اور اپنے مطالب کو پیدا کر کر, اپنے معانی و مطالب کو پیدا کر کر اتنے کی غرض سے اور تعویل کی غرض سے پیش کرتے ہیں. وما یعلم تعویلہ الا اللہ, مگر یاد رکھو اس کی تعویل کوئی اور نہیں جانتا سوا اللہ کے. والراسخون فی العلم, وہ جو علم میں پوری طرح سے راسخ ہے, پوری طرح سے اترے ہوئے ہیں, اور ان کی کیفیت یہ ہے یقینون آمنا بہ کل من عند ربنا, وہ یہ کہتے ہیں ہمارا ایمان, ہم ایمان لائے, وہ یہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے, جو کچھ اس نے نازل کیا وہ محکمات ہو وہ متشابہات ہو, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے کہ جو بھیجا گیا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ آل عمران کی, اور سارے کے آل عمران کلام مجید کا تیسرا سورہ ہے اور مدنی النسل سورہ ہے, مکی زندگی میں آنے والا نہیں ہے, مدنی زندگی میں آنے والا سورہ ہے. اور ظاہر ہے کہ مدنی زندگی جیسے جیسے علم کا ارتقاء ہو رہا ہے ویسے ویسے ارتقاء انسان بھی ہو رہا ہے. یہ فکری ارتقاء کی بات ہو رہی ہے, ڈارونین کسی تھیوری کے نتیجے میں ارتقاء کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. مدنی زندگی ظاہر ہے کہ مشتمل ہے 28 سوروں پر, ان میں آنے والا اولین زمانے میں آنے والا سورہ آل عمران ہے. کھول کے بیان کر دیا, دیکھو قرآن کے تعلق سے تم باخبر ہو جاؤ کہ یہ قرآن مشتمل ہے محکمات پر بھی متشابہات. ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس دور کے میں مجھ سے کبھی کبھی ہمارے بڑے نزدیک کے احباب یہ کہتے ہیں کہ آپ مولانا مودودی کا بہت تذکرہ کرتے. دیکھیے میری وجہ سمجھ لیجیے, آج میں ایک آپ کو آپ کی خدمت میں ایک بیان کروں. وہ بات یہ ہے مولانا موصوف کا تذکرہ کرنا, ظاہر ہے کہ مجھے کوئی ڈائریکٹو تو نہیں آیا کہیں سے کہ آپ مولانا مودودی کا تذکرہ کیا کیجیے. نہیں, میرے پاس چونکہ نمائندہ تفسیر مسلمانوں کی میں سمجھتا ہوں, اور اگر تفہیم القرآن آپ کے مطالعے میں اگر ہے اور رہنی چاہیے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, تو آپ دیکھیں گے بڑا انسپریشن انہوں نے لیا ہے تفسیر جلالین سے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی جانب سے پوری تفسیر کر دی ہے یا ترجمانی کر دی, ایسا نہیں ہے. ان کے پاس بڑا انسپریشن ہے, اور ظاہر ہے کہ ان کے
سلسلے سے واقف افراد وہ جانتے ہیں اور بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے علمی نصب کو جوڑتے چلے جاتے ہیں. حسب نصب کے اعتبار سے یاد رکھیے, بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں حسین ابن علی کی اولاد سے ہوں, یہ مولانا مودودی خود اپنے متعلق یہ فرماتے ہیں. دوسری بات یاد رکھیے کہ یہ تفہیم قرآن کا آغاز, یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا افتتاح انہوں نے ترجمے کا 1361 ہجری میں کیا ہے, نیتن کیا ہے شہادت حسین ابن علی کے 1300 برس گزرنے کے بعد انہوں نے تفہیم, جس کو تفسیر کہتے ہیں, اس کا انہوں نے آغاز کیا. یہ تاریخ ہے, اس پر نظر رکھیے. ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے, ہماری کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے, ہمارا کوئی کسی سے سلسلہ بغض و حسد نہیں ہے. مولا کے ماننے والے چاہنے والے نہ عداوت رکھتے ہیں, نہ بغض رکھتے ہیں, نہ حسد رکھتے ہیں. یہ تو دشمنان مولا کا طریقہ ہے, بغض بھی ان کے حصے میں, عداوت بھی ان کے حصے میں, حسد بھی ان کے حصے میں. ہمارے پاس نہ ہمیں یہ بتایا گیا, نہ ہمیں یہ سکھایا گیا, تو ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں ہے. میں کیوں یہ بات عرض کر رہا ہوں, میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے, ہماری بچیاں جب پڑھے تو اس میں حسد کا چشمہ لگا کر اور بغض کو دل میں رکھ کر اور کینے کو سامنے پا کر ان کے اس طرح سے مطالعہ نہ کریں, کھلے دل سے, کھلے دل سے. اس کے بعد سلیقہ آ جاتا ہے آپ نے گفتگو کرنے کا. اگر آپ حسد سے کام نہ لیں, بغض سے کام نہ لیں, علاج سے کام نہ لیں, کینہ سے کام نہ لیں, ایک سلیقہ پروردگار علی اعلیٰ آپ کو دیتا ہے گفتگو کا. وہ سلیقہ پھر آپ کو اس منزل پر لاتا ہے کہ پھر آپ تقابل کی صورت قائم کرتے ہیں, جسے آپ کمپیرزن کہتے ہیں. اور کمپیرزن کس کے درمیان ہوتا ہے؟ ظاہر ہے شے کا شے سے, اس کی ذات سے نہیں ہوتا, بلکہ شے کے مقابلے پہ جب تک ایک اور شے ہم جنس اشیاء کے درمیان مقابلہ ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تفسیر قرآن کا مقابلہ ہم دیوار چین سے کریں گے, یہ تو ایک مہمل بات ہوگی, انتہائی مجہول گفتگو ہو جائے گی. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جب قرآن مجید نے کہا دیکھو ان کن تم کی رائے دن مما نزل اللہ عبدنا فاتو بسورت مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کن تم صادقین. دیکھو اگر تمہیں قرآن پہ شک ہے تو اس جیسا کوئی دوسرا سورہ بنا کے لے آؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فقط برائے نام سورہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ تین آیتوں پہ مبنی سورہ بنا کے لے آؤ. افادیت میں, افادیت میں, فقط افادیت میں نہیں بلکہ معنی میں, مفاہیم میں, مزداد میں, شان نزول میں, مساوی ہم پلہ چیز لاؤ. ہم پلہ چیز قرآن مجید تقاضا کرتا ہے سورہ بنانے کا نہیں, ہم پلہ سورہ بنانے کا جو اپنے معنی و مفاہیم کے ساتھ کل کی صورت میں موجود ہو. جب میں کہتا ہوں کہ میں تفہیم قرآن کو اپنے مطالعے میں رکھتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تفہیم کے تعلق سے بہت انسپائر ہوں. نہیں, مجھے ایک تقابل, ایک ایسی صورت مہیا ہوتی ہے اس تفہیم میں کہ اس میں میں براہ راست ایک تفسیر سے دوسری تفریق کا تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو مجھے آل عمران کی ساتویں آیت جب میں نے تفہیم میں دیکھی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. اور مجھے بڑی حیرت اس وقت ہوئی کہ جب انہوں نے متشابہات کے حوالے سے یہ فٹ نوٹ لکھا کہ اس سے مراد ما بعد طبیعت آیات ہے, اور پروردگار علی اعلیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم بس جتنا سمجھ سکتے ہو اس کو, اس کا جملہ ہی خاکہ سہی, اس جملے خاکے کی روشنی میں تم سمجھ لو ان مسائل کو جو ما فوق طبیعہ ہو, ما فوق عادہ ہو, ما بعد طبیعتی مسائل ہو. میٹافیزیکل نوشن اور فلسفے سے تعلق رکھنے والے میرے احباب یہاں بیٹھے وہ بہتر جانتے ہیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں, لیکن اتنی مشکل گفتگو نہیں ہے. یعنی وہ نوشن جو ما بعد طبیعتی, جو آپ کے حس اور حواس سے ماورا ہو, آپ کے سینسری پرسپشن سے اوپر ہو, جو آپ کے ایون ایکسٹرا سینسری پرسپشن کو بھی بلانگ نہ کرتے ہو, یعنی سکس سینس بھی اس میں شامل نہ ہو, بلکہ ماورائے احساس ادراکات جو انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں وہ مابعد طبیعتی مسائل ہیں. وہ مابعد طبیعتی مسائل کو انہوں نے متشابہات کے ضمن میں ڈال کر یہ کہہ دیا کہ بس جتنا دھملا خاکہ بن جائے اس دھملے خاکے کو قبول کر لو. یہ قرآن کے عظیم ترین اپنے وقت کے مفسر توجیہ ہے. اور ظاہر ہے کہ میں اس کے آگے ہیچ مدہ ہوں, خاکدار ہوں, میں نہیں جانتا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے. مگر میں عرض کروں آپ کو کہ یہ اب میں نہیں کہتا, ہمارے متشابہین یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی صورت نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ متشابہات کو کوئی ایسی صورت نہ دی جائے جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکیں یہ ڈاؤٹ فل آیتیں ہیں. نہیں, سب سے پہلے
لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. متشابہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس میں کہ اللہ نے بھیجا ہی شبہ کے ساتھ ہو, اس میں کوئی شبہ اور ابہام والی کیفیت نہیں ہے, بلکہ اللہ نے چونکہ آپ کی دولت آپ کو دی ہے تو اس نے چاہا کہ محکمات کی روشنی میں متشابہات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یعنی ہم نہیں چاہتے کہ محکمات تک تم کو روک دے, جس وقت ہم یہ چاہتے کہ تم محکمات پر جاؤ تمہارا علم جنود کا شکار ہو جاتا. ہم نے چاہا کہ تمہارا علم ارتقا پذیر رہے, یہ میرے جملے یاد رکھیے, ہم نے چاہا کہ تمہارا علم ارتقا پذیر رہے, ارتقا پذیر رہے, ایولیوشن کے مدارج طے کرتا رہے, زینہ بزینہ آگے بڑھتا رہے. لہذا ہم نے یہ چاہا کہ تم اب فقط محکمات کی گفتگو نہ کرو بلکہ محکمات کے آئینے میں متشابہات کو ڈسکور کرتے رہو. یعنی متشابہات کو وہ رکھ رہا ہے اس لیے کہ آپ کا علم جیسے جیسے بڑھتا جائے گا متشابہات محکمات کی منزل پر آتے جائیں گے. ہمارے پاس یہ سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے پتھائیوں میں اور خاص طور پر ہمارے وہ بھائی کہ جو بہت ذوق رکھتے ہیں قرت کا, تلاوت کا, اور نتیجے میں تفسیر کا, اور مدرسے وغیرہ کے تعلق سے ان کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں, میں ان سے عرض یہ کرتا ہوں کہ دیکھیے قرآن مجید الجھانے کے لیے نہیں آیا, سلجھانے کے لیے آیا ہے. آپ کو ذہنی طور پہ کسی الجھاؤ کا شکار کرنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جو آپ کی الجھنے ہیں وہ سلجھ جائے اور نتیجے میں آپ ایک قابل ہو جائے. اسی لیے کہا دیکھو, یاد رکھو, یہ جو لوگ ہیں نا کہ جن کو کہ صرف اور صرف متشابہات اپیل کرتے ہیں, ان کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن مجید نے وہ کیفیت بھی بتا دی. اب دیکھیے نا, قرآن بتا رہا ہے, ہم تو نہیں بتا رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے محکمات کو پسے پھول ڈال کے متشابہات پر رسا کشی, متشابہات کے ساتھ زور آزمائی, متشابہات کے ساتھ ایک قوت کا استعمال کہ کسی طرح متشابہات کو توڑ موڑ کر ایسی صورت میں پیش کر دیا جائے کہ جس سے سامنے والا الجھ جائے, اور الجھنے کے نتیجے میں یہ ہو کہ اب کتنا پیدا ہو جائے اور کتنا ہی فقط پیدا نہ ہو بلکہ تعبیر بدل جائے. جب تعبیر بدل جائے گی تو ظاہر ہے کہ قرآن کی صورت ہی نہیں ہو جائے گی. لہذا یہاں پر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری رائے ہے, قرآن نے وہ چہرہ ہمیں دکھا دیا سورہ آل عمران میں کہ ایسے لوگ دنیا میں آتے رہیں گے اور ان کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا, مگر ان سے کہو, ان سے کہو کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. دیکھو اس کی تعبیر سے واقف اللہ ہے اور راسخون فی العلم وہ جو علم میں راسخ ہے. یہاں پر بھی آتے آتے صاحب تفہیم نے راسخ فی العلم کے تعلق سے کوئی گفتگو ہی نہیں کی, بس انہوں نے کہا وہ جو علم کے معاملے میں پختہ ہے, وہ جو علم کے معاملے میں پکے ہیں, وہ جو علم کے تعلق سے مضبوط ہے. یہ ترجمے نہیں سوٹ کرتے. آپ سے گزارش یہ ہے, آپ عوامی امنگوں کی ترجمانی کرنے کے اتنے عادی ہو گئے کہ اب آپ قرآن کو عوامی سطح پر لا کر اتنا پست کر دینا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں مفہوم ہی بدل جائے. میری گزارش تو سن لیجیے, میری گزارش سنیے. دیکھیے کچھ نہیں جاتا ہمارا اگر ہم لکھ دیں لفظ راسخ فی العلم. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوتا آپ پر کہ آپ اگر کہیں کہ نہیں میں اس لفظ کے ترجمے سے عاجز ہوں. بھائی عاجز ہوں اس لیے کہ وہ معجزہ ہے, وہ معجزہ ہے, میں عاجز ہو رہا ہوں, میں معجزے کی تقریر نہیں کر سکتا, میں معجزے کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتا, میں معجزے کی تعلیم نہیں کر سکتا, میں عاجز ہوں. پروردگار تو میرے علم میں اضافہ کر کے یہ اس بندگی ہے اس سطح پر آ جائے کہ میں معنی و مفہوم کو سمجھنے کے قابل ہو جاؤں. انسان اس دعا کے ساتھ قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں کرتا؟ انسان اس دعا کے ساتھ قرآنی تفہیم کے تعلق سے آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ راسخ فی العلم اگر کہا, راسخون فی العلم کہا, لکھ دیجئے وہیں چھوڑ دیجئے اور کہیے کہ یہ ایکسپریشن تشریح طلب ہے، یہ ایکسپریشن تفسیر طلب ہے، یہ ایکسپلینیشن یا یہ لفظ، اس کی ایکسپلینیشن ابھی ایوالو نہیں ہوئی ہے. یہی تو کہنے والوں نے کہا، ہمارے مفسرین نے خاص طور پر جب آپ کی توجہات کو آئے محکمات اور متشابہات کے تعلق سے کہا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ متشابہات میں ہم زور لگائیں تاکہ وہ متشابہات ہماری سمجھ میں آ جائے. انہوں نے کہا کہ متشابہات کو رہنے دیجیے، جیسے جیسے زمانہ آگے کی طرف جائے گا عقل انسان بلند ہوگی، وہ عقل انسانی خود بخود متشابہات کے تعلق سے ایک رائے حتمی طے کرنے گی جو محکمات کی طرف لے جائے گی. یہ متشابہات اگر ہے تو شبہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے. معاذ اللہ، اللہ نہیں چاہتا کہ قرآن بھیج کر انسانوں میں کوئی شبہ پیدا کرے. وہ اللہ جو پہلے کہہ رہا اور لا ریب فی ہے، وہ اللہ کہ جو کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ اللہ کہ جو کہہ رہا ہے الحق من ربک فلا تکن من المنکرین، حق تیرے حق کی طرف سے ہے، شک کرنے والوں میں نہ ہونا، شبہ کرنے والوں میں نہ ہونا، وہ خدا کیا آپ سے یہ تقاضا کرے گا کہ تم اشتباہ اور شبہ کے نتیجے میں آگے بڑھتے چلے جاؤ؟ نہیں. سمجھانے کا قصور ہے، اور ظاہر ہے کہ جب سمجھانے کا قصور ہے تو پھر اس تعلق سے امت حیران ہو جاتی ہے، اور حیرانی کا عالم یہ ہے کہ پھر کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پریشانی کا شکار ہو جاتے. ہمارے ساتھ یہ کہنے والوں نے کہا، دیکھیے بات سیدھی اور سچی ہے، جب اللہ اگر آپ اس کو کہیں متشابہات ہے تو آپ کی مرضی، اگر آپ کہیں کمات ہے آپ کی مرضی، مگر اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں شبہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، دست قدرت کو اگر سمجھنے نہیں آتے، آپ یہ نہیں مان جانتے کہ دست قدرت کسے کہتے، تو آپ کے لیے یب اللہ خوف آئے ہم ہمیشہ متشابہات کی منزل ہی میں رہے گا. مگر جس نے یب اللہ خوف آئے ہم کو دست قدرت جانا ہے تو ظاہر ہے کہ دست قدرت کے لیے بات پھر آگے بڑھ جائے گی کہ کس کس سے مراد ہے کون، آپ کے دست قدرت ہے اور ظاہر ہے کہ وہ مظاہر میں ہے، نظر آنے والی ہے، قوت اپنی بتا رہا ہے، قوت اپنی جتلا رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو ہے جو کہ مجسم دست قدرت بن رہا ہوگا. آپ علی ابن ابی طالب کا تذکرہ نہ کریں، مجھے تکلیف نہیں ہوتی، مگر مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ علی کو چھوڑتے ہیں تو قرآن میں شبہ پیدا ہو رہا ہے.
میری گزارش تو سنیے، یہ مسئلہ بھی تو ہے، آپ نے ایک کو چھوڑا پورے قرآن میں شبہ، آپ کو وہ فارمولا دے رہا ہے دینے والا کہ دیکھو اس اشتباہ سے بچو، اس شبہ سے بچو، اس شک کی منزل سے نکلو. ہم تمہارے لیے کہہ رہے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ نہیں تمہارا فائدہ ہے، لیکن تم نے ایک زیر کے نتیجے میں، ایک دل میں ٹیڑ کے نتیجے میں، قرآن کے لفظ ہے، ترجمہ انہوں نے کیا، انہوں نے ترجمہ کیا، یہ لفظ ٹیڑھ میرا لفظ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ٹیڑھ کے نتیجے میں، یہ ذائق کے نتیجے میں، یہ کجی کے نتیجے میں، یہ آپ قرآن کے ساتھ ایک مذاق کر رہے ہیں خدا کے لیے، خدا کے لیے. اس کو آپ شبہ والی آیت کہہ رہے ہیں، اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اشتباہ ہو رہا ہے. حاشا للہ، نعوذ باللہ، بات بہت دور تک جاتی ہے کہ خدا اپنے بندوں کو مبتلا کرنا چاہتا ہے کہ وہ شبہ میں مبتلا رہے. ایک ایسی کیفیت جو اشتباہ کے ساتھ، یعنی پوری زندگی اشتباہ میں گزر گئی اور انسان مر گیا، یعنی اب کیا گفتگو ہو اس کے بعد؟ کیا خداوند علی اعلی یہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے زندگی گزرے؟ کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی متشابہات کی نظر ہو جائے اور آپ محکمات سے واقف نہ ہو؟ اسی لیے کہا، اسی لیے کہا کہنے والوں نے تفصیل تعین کو ڈھونڈنا ہے متشابہات کی، تو محکمات کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرو. لیکن یہاں کل کی گفتگو اگر آپ کو یاد ہے، محکمات محکمات اور مباحلہ محکمات میں ہے، لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں مجھے بہت انعام ہے مباحلے والوں سے اور میں مباحلے میں تلاش نہیں کروں گا، میں متشابہات کے چکر میں پڑا رہوں گا، تو آپشن آپ کا ہے، سوچ آپ کی ہے، چوائس آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے. دکھانے والا دکھا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے دیکھو محکمات اصل کتاب
ام الکتاب انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ آیت آپ کی نظر سے گزری ہے. دیکھو ام کتاب میں، اصل کتاب میں ایک بلند حکمت والا ہے، ہم نے تمہارے لیے رکھ چھوڑا ہے. میں اگر علی حکیم کا ترجمہ بلند حکمت والا نہ کروں، علی حکیم چھوڑ دو تو کیا رہے گا؟ آپ کہیں گے کوئی صحیح، بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اصل کتاب میں، دیکھیے یاد رکھیے، ہم نے اصل کتاب میں بلند حکمت والا رکھا ہے. انسان جو پس عقل رکھ رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بلند حکمت والے کی طرف نظر رکھے. وہ اس کی عقل کم ہے، وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری عقل کم ہے، اس کے لیے لازم ہے، لازم حکم ہے، اجراء حکم ہے کہ تم اپنے سے بہتر سے رجوع کرو. قرآن نے فارمولا کیا، قرآن نے کہا دیکھو پست عقل ہے، کم عقل ہے، حکمت کم ہے، تو بلند حکمت والے کی طرف دیکھو. ہم نے بلند حکمت والا رکھا ہے اصل کتاب میں. انہو کی ام الکتابیں لدینا لعلی حکیم، ہم نے رکھا ہے. ہم نے دیکھو، یا دیکھو اس میں ہے. میں نے کیا کہا؟ علماء تفسیر نے کہا متشابہات کو محکمات کی روشنی میں دیکھو، بشرطے کے ذہنی طور پہ تیار تو ہو کہ علی حکیم محکم ہے. اگر آپ اس رویے ہی کے قائل نہیں ہیں کہ اصل کتاب میں بلند حکمت والا ہے، تو متشابہات محکمات میں آئیں گے کیسے؟ آپ نے اس فارمولے پر اپنے آپ کو باقی ہی نہیں رکھا، عمل ہی نہیں کر رہے. ایک پورا نظریہ آپ کو دیا جا رہا ہے. اب کوئی تو بولے، کوئی تو پوچھے کہ یہ اصل کتاب ہے کیا؟ محکم آیت ہے کیا؟ ام کتاب ہے کیا؟ تو کوئی تو بتاؤ. تو دیکھیے، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ ینگسٹ سب سے نوجوان مفسر قرآن ابن عباس ہے. یہ تاریخی حقیقت ہے، اس کو دہرانے میں کوئی مذاقہ نہیں. ابن عباس سب سے ینگسٹ مفسر ہے قرآن کے، اور جمہور مسلمین کے پاس ان کا درجہ بہت بلند ہے. اور یہ کہتے کہ ہمارے لیے سند ہے. ابن عباس سے آپ پوچھئے کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا، تو وہ اسی نام آپ کو بتائیں گے، وہ دوسرا تو نام نہیں بتاتے آپ کو. وہ نام آپ کی لارے کے پہن میں ہے، دل و دماغ میں ہے، کوئی اور نہیں سوا امیر المومنین سے. ابن عباس نے کہا کہ میں نے یہ قصد علم، لارے کے ابن عباس کو من لدن نہیں ملتا، اقتصادی ہے، وہابی نہیں ہے ابن عباس کے لیے، فرق ہے دونوں میں. وہابی جو گفٹڈ ہے، اقتصادی جس کو حاصل کیا جاتا ہو. ابن عباس نے درسن درسن اس علم کو حاصل کیا، اور ایسا نہیں ہے کہ درسن درسن رات رات بھر بیٹھے امیر المومنین کے ساتھ اور باقاعدہ علم تفسیر پر نظر رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے فقط اس آیت کے تعلق سے گفتگو کی تو آپ مجھے قرآن، اصل قرآن سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا اصل بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اصل بائے بسم اللہ، بائے بسم اللہ کا اصل نقطہ تحت الباء، وہ جو بات نیچے نقطہ وہاں تک مجھے لے گئے. اور اس کے بعد ابن عباس سے کہا، ابن عباس یاد رکھنا، انا نقطہ تحت الباء، میں ہوں وہ نقطہ جو بائے بسم اللہ کے نیچے. عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ مولا نے مجھ سے کہا کہ میں نقطہ ہوں با کے نیچے کا، یعنی بائے بسم اللہ. اقبال نے کہا تھا اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدر، معنی ذبح عظیم آمد پتھر. اقبال کے پاس یہ روایت، یہ حکایت موجود تھی، یہ پیش نظر تھی. کبھی کہا بائے بسم اللہ پدر ہے، بائے بسم اللہ پدر ہے. انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اصل کتاب میں علی حکیم ہے، اصل کتاب میں بلند حکمت والا ہے. جب اصل کتاب میں بلند حکمت والا ہے تو متشابہات کو اس سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ کیوں نہیں اپنی مشکل کو آسان کرتے؟ کیوں نہیں حلال مشکلات کو طلب کرتے؟ کیوں نہیں اس کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگتے علم کی؟ اور یہ کہتے ہو، کیوں نہیں کہتے ہو؟ کیوں نہیں کہتے کہ مولا اپنے خزانے علم سے ہمیں ایک ذرہ عنایت کیجیے تاکہ ہم پر قرآن کے مطالب و مفاہیم کھل جائیں. وہ اپنی مقدس کے جو آپ کو تعلیم دیتے ہوئے یہ کہے کہ دیکھو چین تک جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے, تو کوئی آج یہ مقدمہ قائم کر سکتا ہے کہ چین کمیونسٹ کنٹری ہے, وہاں پہ ہمیں جانے کے لیے کہہ دیا. یہ بصیرت ہے. کس پر مقدمہ کریں گے؟ کس پر؟ وہ جو کتاب چلانے والا ہے, وہ جو پیغام تک پہنچانے والا ہے, وہ جو آپ کو آپ کی زندگی کے معنی دے رہا ہے, اس پر مقدمہ کریں گے. کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ نہیں. حکمت کے خزانے جہاں سے مل جاؤ, جاؤ اور جا کے لو تمہاری ہی میراث ہے, تمہاری ہی گمشدہ میراث ہے. زمانے کے ہاتھوں ضائع ہوئی, دوسروں تک پہنچی, اب تم پر ہم لازم کر رہے ہیں کہ لوٹی ہوئی میراث کو اپنے پاس لے آؤ. وہ جو لوٹی گئی ہے نا تم سے کمائی, اس کو واپس لاؤ. کہہ دینا بہت آسان ہے, جملہ یہ بہت آسان تھا, حاشیے میں لکھ دیا کہ ماں باز طبیعتی مسائل مراد ہے جس میں حرکت و ناقص کی واقفیت ضروری نہیں ہے, آگے ہی ضروری نہیں ہے. یہ قرآن کا ترجمہ کرنے والے اور اس تعلق سے قرآن کا علم دینے والے جہاں اپنا مفسر چاہتا ہو کہ آپ عالم بنے, جہاں آپ کا اپنا مفسر نہیں چاہتا کہ آپ قابل ہو جائیں, جہاں آپ کا مفسر لکھ رہا ہے حاشیے میں خدا کی قسم جا کے دیکھیے, مجھے اتنی مایوسی ہوئی ہے, اتنا مایوس ہوں میں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ مایوسی کہاں تک ہے. کہ یہ کہنا ایک دھندلا سا خاکہ ہی بن جائے توحید الہی کا تو کافی ہے, ایک دھندلا سا خاکہ بن جائے غیب کے تعلق سے تو کافی ہے. کیا ایمان بالغیب کو دھندلے سے خاکے سے تعبیر کرتے ہو؟ یعنی جس کے آغاز میں یہ کہہ رہا ہے ایمان بالغیب, یومنون بالغیب, وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. یہ ایمان کے تعلق کیا اسی لیے کہا تھا جب کہا تھا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. جب یہ عرب آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے, کہو کہ تم ایمان نہیں لائے, تم ایمان نہیں لائے, ابھی تو ایمان تمہارے دل میں داخل بھی نہیں ہوا. یہ اس وقت کے لیے نہیں تھی, یہ آج کے لیے بھی ہے. کہہ دیا آپ نے, آسانی سے کہہ دیا, یہ وہ ماں باپ طبیعتی مسائل ہے. دیکھیے گزارش سنیے, فلسفہ آج اگر آپ پڑھنے جائیں جامعہ کراچی میں اور کوئی اگر آپ سے کہہ دے کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات. اس لیے کہ کچھ ایسے حالات اور کچھ ایسے واقعات ہوئے اس مضمون کے تعلق سے کہ دنیا یہ سمجھ جائے گی کہ یہ دیوانہ کر دیتا ہے مضمون, یہ مضمون مجنون بنا دیتا ہے, یہ آپ کو پاگل پن کے دائرے میں لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تجربات میں کچھ ایسی بات آئے. کیا کہیں آپ نے یہ سنا کہ قرآن پڑھ کے دیوانہ ہو گیا؟ کہیں آپ نے سنا کہ قرآن پڑھ کے مجنون ہو گیا؟ ارے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مجنون نہ کہو, ہم دیوانہ بنانے کے لیے نہیں آئے, ہم مجنون بنانے کے لیے نہیں آئے, ہم تمہیں ضلالت و غوایت کی منزل پہ لانے کے لیے نہیں آئے, ہم تمہیں بھٹکانے اور بہکانے کے لیے نہیں آئے. ارے یہ تو بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے, یہ تو بہکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے, یہ تو گمراہی سے نکالتا ہے, یہ تو ضلالت سے نکالتا ہے, یہ تو غوایت سے نکالتا ہے, یہ تو ہوا و ہوس کے غلبے سے تمہیں دور کرتا ہے. اس کی کیفیت یہ ہے کہ تم جب راستہ کھو چکے ہوتے ہو تو یہ تمہیں راستہ دکھاتا ہے. اور آپ نے کہہ دیا کہ دھندلا سا خاکہ بن جائے تو وہ بھی کافی ہے, بس اتنا ہے متشابہات. خدا کے لیے, خدا کے لیے, خدا کے لیے, جب اتنی بڑی ہستی اسلام کی یہ حاشیہ لکھ دے تو آپ مجھے بتائیے کہ جمہور امت سے انسان کی کیا توقع ہوگی, کیا توقع ہوگی؟ میرے یقین جانیے میں بہت بڑا فین ہوں تفہیم کا, لیکن کچھ ایسے مسائل کہ جس کے نتیجے میں باقاعدگی سے علل اعلان یہ کہنا پڑتا ہے, یہ زیر نہیں دیتا ہم مسلمانوں کو کہ ہم پروناؤن جس میں ووکل ہو کر یہ کہیں کہ یہ بس ہم ایک ایسا خاکہ چاہتے ہیں کہ دھندلا سا ہو. یہ ڈیفیوزڈ ویژن ہی نے تو آج امت کو یہاں تک پہنچا دیا. یہ جو موتیا آنکھوں میں اتر آیا ہے نا کیٹریکٹ, اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. یہاں تک پہنچا دیا. نہ آپریٹ کرتے ہیں, نہ آپریٹ کرواتے ہیں, نہ سرجیکل پروسیجر سے گزرتے ہیں, نہ کسی صورت اس کے لیے تیار ہوتے ہیں, بس ہم موتیا کے ساتھ زندہ رہیں گے. کیوں کیوں موتیا کے ساتھ زندہ رہیں گے؟ اس لیے کہ دھندلا نظر آتا ہے. کسی سے کہیے, پوچھ کے دیکھیے اور اس کے بعد سنیے سنیے کسی سے کہیے موتیا آج میں نہیں رہو, دھندلے کے سبور کے ساتھ رہو. آپ کو معلوم ہے کیا جواب دے گا؟ ہنس کے دے کے نکال دے گا. خدا کے واسطے قرآن کے تعلق سے اگر یہ کوئی کہے کہ دھندنا سا خاکہ کافی ہے, یعنی کیا غفلت کے ساتھ جیے, غافل جیے, غافل مرے. وہ جو کہہ رہا ہے کہ تدبر سے کام لے, وہ جو کہہ رہا ہے تعقل سے کام لے, وہ جو کہہ رہا ہے کہ دیکھو شعور ادراک حواس کو استعمال میں لاؤ, کیا وہ غلط کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہہ دیا کہ بس سرسری سرسری ہم جہاز سے گزرے, ورنہ ہر جا جہاں دیگر تھا تو گزر جائیے, سرسری گزر جائیے. ہمیں کیا پتا اس دنیا سے ہمارا کیا تعلق؟ جب توحید کا خاکہ دھندلا بن سکتا ہے, جب نبوت کا خاکہ دھندلا سکتا ہے, جب آپ کے پاس خلافت کے تعلق سے دھندلا تصور ہو سکتا ہے, تو پورے دھند میں ہی رہیے, اس فوج میں ہی رہیے, زندگی کو فوج میں گزاریے, فوج میں گزاری. یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہم اس دور میں 21ویں صدی میں ہم زندہ ہیں, جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجتہاد سے کام لینا ہے, اور اجتہاد کا مدرک عقل ہے. عقل اجتہاد حواس پہ اجتہاد نہیں ہوتا, یہ میری بات سنیے, احساسات پہ اجتہاد نہیں ہے. آپ یہ کہیں میں نے قوت لامسا کا استعمال کر کے اجتہاد کیا ہے, دنیا آپ کو دھتکار دے گی. لمس سے اجتہاد نہیں ہوتا, مس کرنے سے اجتہاد نہیں ہوتا, میں نے قوت سامعہ کے نتیجے میں اجتہاد کیا. آپ کو کہے گا عالم قرآن قوت سامعہ پہ اجتہاد نہیں ہوتا, میں نے قوت ذائقہ کے زور میں اجتہاد کیا ہے. آپ کو کہنے والا کہے گا ذائقہ پہ اجتہاد نہیں ہوتا, پانچوں حواس استعمال کرے آپ, سارے سینسری پرسپشن, اور اس کے بعد کہے کہ میں نے حواس کو بنیاد بنا کے اجتہاد کیا ہے, تو عالم قرآن کہے گا, فقی کہے گا اجتہاد کی بنیاد ہی غلط ہے. حواس سے کم سا کو بنیاد بنا کر اجتہاد نہیں ہوتا, سارے حواس مجتمع ہو کر بھی آپ کو غلط سینس آف ڈائریکشن دے سکتے ہیں, سوا عقل کے, سوا عقل کے. اور عقل کو وہ طاقت بھی ہے, عقل کو وہ قوت دی ہے, عقل کو وہ سبسٹینس دیا ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر بڑے سے بڑے مسئلے کو آپ آسانی سے حل کرتے ہیں. یہ قرآن کا مزاج ہے, انسان کا مزاج نہیں ہے, انسان کا مزاج نہیں ہے. انسان اگر چاہتا تو بس یہ کہتا کہ دیکھو حافظہ کو استعمال کرو اور اشتہار کرتے چلے جاؤ. آج کہاں تک اشتہار ہوتا؟ گھر سے باہر نکلنے پر اشتہار ہو جاتا, لیکن وہاں اس نے کہا نئی قوت مجھے کا عقل ہے, ڈر کرنے کی قوت عقل ہے. اگر عقل محفوظ ہے اشتہار ممکن ہے, لیکن اس صورت میں بھی کہ جب عقل آپ کی موجود ہے تو ایک بات یاد رکھیے, یاد رکھیے وہ عقل جو آپ کی عقل ہے کیا اس پر بھروسہ کیا جائے, یا وہ عقل جو معصوم کی عقل ہے اس پر بھروسہ کیا جائے؟ دونوں باتوں کو ذہن نشین کیجیے. میں نے کہاں سے گفتگو شروع کی اور کہاں تک میں آپ کو لے آیا, میں صرف اور یہ کر رہا ہوں, ہوا سے کم سا بنیاد نہیں ہے اشتہار کی. آپ کی عقل پر اگر آپ تنہا بھروسہ کریں تو ایسی کوئی صورت عقلاء عالم کے پاس آج تک نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ کہیں کہ فقط تنہا آپ کی عقل پر بھروسہ کرتے ہوئے اشتہار ہو گیا, نہیں. لیکن مجھ کی بات یہ ہے کہ قرآن جو علم دے رہا ہے وہ مبنی بعقل ہے, وہ عقل کہ جسے عقل اول کہتے ہیں, عقل دوم عقل سوم نہیں, وہ جو عقل اول ہے. اور وہ کہ جو دینے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم جس ریزن کے تحت تم تک احکام پہنچائیں گے, میں لفظوں کو باقاعدہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں, انگریزی کے لفظ ڈال رہا ہوں تاکہ آپ کی تفہیم آسان ہو جائے نوجوانوں کی, خاص طور پر ہم جو عقل کے ذریعے احکام تم تک پہنچا رہے ہیں اس کو ریزن کہتے ہیں. یاد رکھو یہ اس عقل کا نتیجہ ہے جو قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی ہے. تمہاری عقل زمانے تک محدود ہے, اس سے زیادہ تم نہیں دیکھ سکتے نہ سمجھ سکتے ہو. دیکھیے مسئلہ سمجھ لیجیے, آپ کی عقل نے یہ کہا کہ ہم حج کر سکتے ہیں اور عقل نے آگے اور معاملے سے بڑھایا. اب یہ کون سی عقل آ گئی؟ وہ کہ جو معاشیات کے علماء ہیں انہوں نے کہا حج ہو سکتا ہے, انسٹالمنٹ پر بھی حج ہو سکتا ہے. لگے ہیں بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں کہ مہانہ اتنا دے دیجئے, ادا کر دیجئے, حج ہو گیا, حج ہو گیا. آپ نے کیا کیا؟ اپنی عقل کو بنیاد بنا کر آپ نے ایک ایسے شرعی حکم پر اجتہاد کیا کہ جو نص قطعی کی صورت میں موجود ہے, جس میں مستقیم ہونا, صاحب استطاعت ہونا لازم ہے. آپ نے استطاعت کے زمرے میں, دیکھیے میری بات کو ذہن رکھیے, آپ نے اس قانون کی منہ شکاسی کی کہ جس میں گنجائش نہیں تھی منہ شکاسی کی. آپ نے اس کے مقابلے پہ کیا, اس کے مقابلے پر کہ جس نے آپ کو پیدا کیا, جو آپ کے زمانے کے حالات نہیں قیامت تک کے حالات سے باخبر ہے, ہوگا نہیں ہے, ہے. آپ نے اس کے مقابلے پہ اپنی اجتہادی قوت کو صرف کیا اور آپ نے کہا کہ ہم اس عبادت کو آسانی کے ساتھ, ہم ہر ایک کے تعلق سے اس کو اتنا آسان بنا دیں گے کہ جس کے نتیجے میں ہر شخص حاجی ہو جائے گا. کیا آپ خدائی مصلحتوں سے واقف تھے؟ کیا حکم آتے ہوئے آپ مشیت الہی کی نمائندگی کر رہے تھے؟ کیا آپ نے جس وقت یہ حکم آیا اس حکم کے تعلق سے یا اس تعلق سے آنے والے احکام پر آپ نظر کیے ہوئے تھے؟ جواب یہ آئے گا کہ نہیں, ہم نے تو ایک زمانے میں ایگزسٹنگ پرابلم کو, کہ جتنے مسائل سے انسان گزر رہا ہے, ہم نے تو اس کا سلوشن دیا. آپ نے کہا کہ آپ نے سلوشن دیا, نہیں, آپ کرپشن میں مبتلا ہوئے, سلوشن میں نہیں. اور یہ ایسا کرپشن ہے کہ جس کی سزا جہاں نہیں ہے وہاں ہے, وہاں ہے. یہ وہ کرپشن کیا آپ نے کہ آپ نے پورے خدائی نظام کو تغیر تبدیل سمجھا, متغیر کیا, تبدیلی لانے کی کوشش کی. نبض استطاعت کو آپ نے ایسے استعمال کیا کہ ہر ایک کو مستقی نہیں مقروض بنا دیا. اور آپ نے کہا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے آپ میں ایک گنجائش پیدا کر دی. کیا فقہا اس پورے کام سے بے خبر تھے اتنی صدیوں سے؟ قطعی ہے قرآن, حجت قطعی ہے قرآن. یہ قرآن اس کے مقابلے پہ اجتہاد نہیں ہے, بر بنائے قرآن اجتہاد ہے, اس کے مقابلے پہ نہیں ہے. قرآن ہے تو اجتہاد ہے, قرآن نہیں ہے اجتہاد نہیں ہے. آپ کی ذاتی رائے ہے, آپ کی انتہائی محدود سوچ ہے, اور یہ محدود سوچ آپ انسانوں کے طبقات میں نافذ کر کے یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم ثواب کمائیں گے. خدا شاہد ہے, خدا شاہد ہے, میں نے کوئی ایسا پروگرام نہیں دیکھا جس میں کسی کہنے والے نے, کسی طبقہ فکر کی نمائندگی کرنے والے نے یہ کہا ہو کہ یہ کیسے حج کی پالیسی اناؤنس ہو رہی ہے, یہ کس طریقے سے حج کو پروموٹ کیا جا رہا ہے,
یہ کس طریقے سے حج کو اس طرح سے عوام کے جو سمجھیے کہ ہاتھوں تک اس انداز سے اس کی پروموشن ہو رہی ہے. کوئی بولنے والا اٹھا؟ نہیں نہیں, خاموشی اختیار کر لیں, خاموشی اختیار کی. یعنی حج کے تعلق سے گفتگو یہ ہوگی کہ 10% پہلے دے دیجئے, ماہانہ اتنا دے دیجئے, درمیان میں حج پہ نکل جائیے, واپس آئیے, پھر دیتے رہیے. تو آپ یہ خدمت کر رہے ہیں دین کی, یہ خیانت کر رہے ہیں دین کے ساتھ, یہ کر کیا رہے ہیں؟ کبھی سوچا کسی نے؟ وہ کہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے لازم ہی اس کے لیے کیا جو مستقی ہو, جو صاحب استطاعت ہو. آپ نے لفظ استطاعت کو قرآن سے نہیں سمجھا, آپ نے لفظ استطاعت کو لغت سے سمجھنے کی کوشش کی. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن جب کسی لفظ کو لیتا ہے تو پھر لغت کو واپس نہیں کرتا. آپ غلط جگہ چلے گئے, آپ کو جانا قرآن میں تھا, آپ ڈکشنری کے حوالے ہو گئے اور آپ نے اس لفظ کو لے لیا لغت سے اور کہا کہ استطاعت کا مطلب افورڈیبلٹی ہوتا ہے. کہ انگریزی ہمیں نہیں آتی کیا؟ آتی ہے. آپ نے کہا کہ نہیں, افورڈیبلٹی ہے. اچھا اچھا, یعنی اللہ اپنی تمام تر مشیت کو ایک لفظ افورڈیبلٹی کے ساتھ رکھ دے اور یہ کہے کہ ہمارا بھی مقصد یہی تھا بھائی, ہم نے تو تمہیں پیدا کر کے غلطی کی. اب یہ سننا چاہ رہے ہیں آپ اصل میں, ہے نا, تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. یہ افورڈیبلٹی ہے, یعنی استطاعت جو ہے یہ افورڈیبلٹی ہے. مستقی ہونا اس کا مطلب یہ وہ جو افورڈ کر سکتا ہو جی, اور اس کو ایگزسٹنگ ماڈرن اکنامیکل ٹرمز میں اس لفظ کو دیکھ کے کیا بڑا احسان کرنے ہم چلے. ہم فلاں بینک ہیں اور ہم احسان کر رہے ہیں تم پر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افورڈیبل بنا رہے ہیں تمہارے لیے حج. اچھا تو پھر روزے کیوں کتنا افورڈیبل بنائیں گے؟ حج کو تو بنا دیا, حج کو تو بنا دیا آپ نے افورڈیبل, روزے کے تعلق سے کیا ہے؟ اب وہ مریض کو کیا کرنے والے ہیں آپ, ہیں آپ کیا کرنے والے ہیں مریض کو؟ وہ یہ کہہ رہا ہے عبادت کے تعلق سے, مریض پہ نہیں, یہ میری عبادت صحت مندوں کے لیے ہے. وہ نفس کو تکلیف میں مبتلا ہی نہیں کرتا جب تک کہ وہ ساتھ اتنی نہ دے دے, نہ وہ ساتھ کو سمجھے نہ اس کے تحت کو سمجھے. اور یہ کہنے لگے کہ بس ہم نے تو افورڈیبلٹی کو مد نظر رکھا, 10% ڈاؤن اور اس کے بعد 12/7 ماشاء اللہ اپارٹمنٹ لے لیجئے یا حج کر لیجئے, بات برابر. کیا عمدہ اپروچ ہے صاحب, کیا مسلمانوں کی اپروچ. اور بل بورڈ دیکھیے کتنے بڑے بڑے, کتنے بڑے بڑے, اور سیزن سے پہلے تو اور 2 بل بورڈ. بھائی یہ ہے استطاعت, اپنی افورڈیبلٹی کو وہ اسلام کی افورڈیبلٹی سمجھ بیٹھے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم کو تو بس یہ ہے خدمت پہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قابل کیا کہ ہم امت کی خدمت کر سکے. ماشاء اللہ کیا خدمت ہو رہی ہے صاحب, کیا خدمت ہو رہی ہے. استطاعت کے لفظ کو ہی نہ سمجھ بیٹھے, نہ سمجھ سکے, مستقی کے کانسیپٹ سے ہی واقف نہیں ہے. اس کا بیک ٹرانسلیشن کر لیا تو کہا کہ یہ افورڈیبل ہوتا ہے اس کا مطلب. اور افورڈیبلٹی ظاہر ہے کہ انسانوں میں کہاں, اب جب تک کہ ہم افورڈیبلٹی کریٹ نہ کریں یہ بیچارے کیا افورڈیبل ہو سکتے ہیں, یہ کہاں سے مستقی ہو سکتے ہیں. ہم انہیں افورڈیبل بنائیں گے, ہم افورڈیبلٹی کریٹ کریں گے, ہم انہیں قرض دیں گے نا تو وہ قرض کے نتیجے میں یہ مستقی ہو جائیں گے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, حج اب قرض کے ساتھ ہوگا. اب مقروض پروردگار امت کو مقروض کر کے اپنے دروازے پہ بلا رہا ہے. ارے اس نے مقروض اگر کرنا تھا تو مقروض کرتا, یہ کہہ کے کہ دیکھو ہم تمہیں مقروض کر رہے ہیں. نہیں, کبھی مقروض نہیں کیا. قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. دیکھو مقروض نہیں کریں گے تمہیں, معلوم ہے مقروض دیں گے تو تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ قیامت تک یہ قرض نہیں اتار سکتے, تو ہم تم سے اجر رسالت نہیں مانگتے, ہم تو قربا کی مودت چاہتے ہیں تم سے. جا
کیا فکر ہے صاحب، کیا فکر ہے؟ اور بولنے کے لیے اب کوئی پروگرام بھی نہیں ہے، حج بھی ختم ہو گیا، ایک آواز. دیکھیے ہو سکتا ہے میں چونکہ باہر رہتا ہوں، آتا جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی پروگرام ہوا ہو تو اس کو کوئی میری بات کو اس تعلق سے اس ذہن میں حتمی نہ جانی. اگر کوئی ہے تو مجھے، میں کم سے کم اپنے سننے والوں میں تقاضا کروں گا، میرے نوجوانوں سے، اگر کوئی اس طرح کا پروگرام ہوا، کوئی برنامہ ہوا ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، یا کسی اور فورم پر، کہ جس میں باقاعدہ اس کو ایز اے ایشو، ایز اے سبجیکٹ اٹھایا گیا ہو کہ کیا اس طرح سے حج ہوتا ہے، کیا حج ممکن ہے اس طرح سے، اگر کوئی اس طرح کا پروگرام ہوا ہے، کوئی لٹریچر مجھے لا کے دیجیے. اس لیے کہ میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس میں وہ کیا جواز، شرعی جواز ڈھونڈے گئے ہوں گے جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ حج کو افورڈیبل اسکیم کے تحت انہوں نے داخل کر دیا. میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیے، وہ نہیں چاہتا کسی صورت میں تم مقروض ہو. وہ اپنے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو قرض نہیں ہے، قرض ہے تو قرض حسنہ ہے، قرض کا بھی وہ تصور نہیں. قرض، قرض حسنہ، جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ قرض آیا ہے حسنہ کے ساتھ آیا ہے. خدا شاہد ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے معجم الفہرست یا الفاظ قرآن الکریم، اٹھا کے جا کے دیکھ لیجئے جتنی مرتبہ یہ قرض کا لفظ ہے حسنہ. اور یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، درمیان میں کوئی ایجنسی نہیں ہے اس میں، کوئی بینکنگ انسٹیٹیوشن نہیں ہے اس میں، کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں ہے اس میں. اس میں درمیان میں کسی قسم کا کوئی ایسا اسٹاک بروکریج ہاؤس نہیں ہے اس میں، یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے. اسی لیے ووکل ہو کے کہہ دیا کہ دیکھو کیا اجر رسالت تم مجھے دو گے، میں تمہیں نہیں چاہتا. نہ دے سکو تو یہ بھی نہیں کہتا کہ تم پر قرض ہے دینا نہیں، اب تمہارا کام یہ مودت کرو. اور مودت کا طریقہ، آسان طریقہ بتا دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جتنی مرتبہ درود پڑھو گے، جتنی مرتبہ درود پڑھو گے، سمجھو کہ یہ اجر رسالت ہے جو مسلسل ادا ہو رہا ہے. مقروض پھر بھی نہیں ہو، مقروض پھر بھی نہیں ہو، ہم تمہیں مقروض مارنا نہیں چاہتے، ہم تمہیں مقروض دیکھنا نہیں چاہتے. دنیا کی قوتیں تمہیں مقروض دیکھنا چاہتی ہیں، ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں ہے. یہ ہے اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کا طریقہ. متشابہات کو کوئی اگر یہ کہہ دے کہ ماں باد طبیعتی سائل جس میں شد بدھ بھی کافی ہے، دھندلا منظر بھی چلے گا، یہ طریقہ قرآنی طریقہ نہیں ہوتا. جب تک کہ ویژن کلیئر نہیں ہو، 20x20 نہ ہو، اس وقت تک آپ نظارہ نہیں کر سکتے. خدا اپنی قدرت میں نہیں چاہتا کسی کا ویژن ایسا ہو جس میں روز محشر وہ اپنے پیدا کرنے والے پر یہ مقدمہ قائم کر دے کہ پروردگار یہ ماں باد طبیعتی نظام ہمارے لیے کیوں اٹھا رکھا تھا، پروردگار اس معاملے کے تعلق سے تفہیم کیوں نہیں دی تھی، پیغام بھی دیتا تھا، شبہ میں بھی رکھتا تھا، پروردگار یہ تیرا طریقہ کیا تھا. اس شبہ کو دور کرنے کے لیے 28 رجب کو مدینے سے نکلے، جب قوت کہہ رہی تھی، حکومت کہہ رہی تھی، اموی طاقت کہہ رہی تھی، ملوکیت کہہ رہی تھی، خلافت کہہ رہی تھی کہ توحید الہی نہیں ہے، رسالت آئی نہیں، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی پیغام آیا. اس دھندلے کو دور کرنے کے لیے حسین ابن علی میدان میں آ گئے، اور اس طرح سے آئے کہ 72 کو لے کے آ گئے کہ دیکھو جو غبار اٹھ رہا ہے تمہاری فکروں پر، اس غبار کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں. جو تمہارے پاس ایک دھول کی کیفیت ہے تمہاری فکر پر، اس دھول کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، اور حجت الہی اس زمین پر میں ہوں. اس وقت تنہا نمائندہ ہوں، تو اللہ کی مشیت کی نمائندگی کر رہا ہوں. خدا کی قسم کربلا کے میدان میں دیکھا، ایک طرف حسین ہے، ایک طرف جدیدی قوت ہے. آپ کے لیے عقل کے لیے یہ کہہ دیا اور کہا اختیار کرو. کس کو اختیار کرتے ہو؟ کہتے ہو اولی الامر، تمہارے درمیان جو ہے، اب اختیار کرو. ایک حسین ہے، ایک یزید ہے، بتاؤ. اگر حسین اولی الامر ہے تو حسین کو اختیار کرو، یزید اولی الامر ہے تو یزید کو اختیار کرو. تو عقلانی قوتوں نے کہا نہیں، یزید کبھی بھی اولی الامر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حسین اللہ کا نمائندہ ہے، اس کے نبی کے نواسا ہے. اگر ایک اصول 61 ہجری میں قائم ہو گیا کہ حسین اولی الامر ہے، تو قیامت تک اسی اصول کو باقی رہنا ہے. پھر کوئی عموی بادشاہ
بادشاہ اولی الامر کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتا، پھر کوئی بنو عباس کا بادشاہ اولی الامر کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتا، وہ حسین ہو، حسین کے بعد سید الساجدین ہو، ان کے بعد محمد باقر ہو، جعفر صادق ہو، موسیٰ بن جعفر ہو، رضا غریب ہو، وہ کوئی بھی ہو، سب ہیں اولی الامر، کوئی اور اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ تنہا کربلا کے میدان میں آ کے ہمیشہ کے لیے اس قصے کو ختم کر دیا کہ دیکھو، یاد رکھو، 60 ہجری سے پہلے تک بھی دیکھ لو، اگر تم نے کسی اور کو اولی الامر کہا ہے وہ اولی الامر ہونے کے قابل نہیں ہے، یا میں تھا، یا میرا باپ تھا، یا میرا جد تھا، نہ تمہارا باپ ہو سکتا ہے، نہ کسی اور کا باپ ہو سکتا ہے۔ 64 ہجری میں یزید کے بیٹے نے کہا، نہ میرے باپ کی یہ جگہ تھی، نہ میرے باپ کی یہ حکومت تھی، نہ اس کا حق بنتا تھا، حق تھا تو حسین ابن علی کا تھا۔ چار برس میں فیصلہ کر دیا دنیا نے اور یہ کہہ دیا میرے باپ کا حق نہیں تھا، کس سے کہلوایا، کس سے کہلوایا؟ دیکھیے، یاد رکھیے یہ بات، وہ مشیت الہی کا نمائندہ اور جانے والا یہ کہہ کے تخت کو ٹھوکر مار کے چلا گیا، نہ یہ میرے باپ کا تھا، نہ یہ میرے دادا کا تھا، یہ کسی کا نہیں تھا، یہ اسی گھرانے کا تھا، مظلوم گھرانا، محظوم گھرانا، مغموم گھرانا، لٹا ہوا گھرانا، کٹا ہوا گھرانا، شہید گھرانا، اور اس گھرانے میں ایک 13 برس کا بچہ قاسم۔ دنیا قاسم سے کس طرح متعارف ہوئی آپ کو معلوم ہے؟ حمید ابن مسلم نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا صبح سے لے کے شام تک، مگر میں نے ایسا نورانی چہرہ نہیں دیکھا۔ کانا وجہ کل فلقت القمر، یہ وہ چہرہ تھا جو گھٹا ٹوپ بادلوں کے بیچ سے نکل رہا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ اس نورانیت کو، اس نورانیت کو محفوظ کرنے کے لیے حسین ابن علی نے امامے کے 2 ٹکڑے کر دیے، چہرے پہ ڈال دیا، اتنا تابا، اتنا نیہ، اتنا روشن چہرہ قاسم کا۔ خدا شاہد ہے کہ وہ 13 برس کا بچہ نہیں تھا، میں ابھی گفتگو کر کے آ رہا ہوں، 13 برس کا نہیں تھا، وہ حسن مصطفیٰ مجسم تھے۔ دنیا اس تذکرے سے واقف نہیں ہے، ہمارے پاس بھی قوت نہیں ہے اس تذکرے کو کرنے کے تعلق سے، یقین جانے، کبھی کبھی اپنے آپ کو بہت حیران پاتا ہوں حضرت قاسم کا تذکرہ کرنے کے حوالے، قاصر پاتا ہوں، قصور وار پاتا ہوں، مگر کیا کروں، وہی ہے، وہی ہے، تذکرہ بھی وہی کرواتے ہیں اور تذکرہ آپ سنتے بھی ہیں، لیکن ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، مجبور ہے، شاید علمی مجبوری ہے ہماری کہ ہم اتنا کھل کے تذکرہ نہیں کرتے، مگر جتنا بھی تذکرہ کروں اگر وہ قبول ہو جائے تو خدا شاہد ہے کہ اس سے بڑھ کر انعام نہیں ہے اس مجلس کا، قبول کرنے والی ہستی قبول کرے۔ اور میری بات کس کے بارگاہ میں ہے آپ کو معلوم ہے؟ دعا جناب زہرا، میری بیوی سیدہ، شہزادی کونین، مادر حسن حسین، ان سے کہوں شہزادی آپ کے پوتے کا تذکرہ ہے، آپ کے بڑے بیٹے کے بیٹے کا تذکرہ ہے، اور خدا گواہ ہے، فرماتے تھے ان تنکرونی، اگر تم انکار کرتے ہو میرا تو یاد رکھو انا ابن الحسن، میں حسن کا بیٹا ہوں، یہ حضرت قاسم نے کہا ہے رجس ہوتے ہوئے۔ اور حسن کون؟ ست نبی المصطفی مؤتمن، یہ کون ہے؟ یہ نبی کا صفت ہے، بڑا نواسا ہے، یہ فرزند رسول ہے، تعارف کروایا ہے، تعارف کروایا ہے، خدا خدا واسطہ حضرت قاسم کا، واسطہ حضرت قاسم کا، ہماری حاجتوں کو بس خدا پورا کر دے، آپ کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ اور کیا چاہیے ہمیں اس تذکرے میں ہمارے لیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نعمت ہے ہمارے لیے تذکرہ، یہ نعمت ہے تذکرہ۔ اور میں جب مقاتل کو پڑھتا ہوں تو مجھے عجیب کیفیت تاری ہوتی ہے کہ یہ شہزادے کی رخصت کے تعلق سے امام اتنے بے چین ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ عالم یہ، حمید ابن مسلم ظاہر کے خیمے کے باہر کھڑے ہیں، ایک ایک کو رخصت کر رہے ہیں، لاش کو اٹھانا ہے تو اٹھاتے ہیں، چھوڑنا ہے تو چھوڑتے ہیں، لیکن بہرحال لاش تک جانا کام ہے اور لاش پر پہنچنا کام ہے، اور ظاہر کے استمداد کے لیے اور مدد کے لیے کوئی طلب کر رہا ہے تو امام جاتا بھی ہے۔
حضرت ابو الفضل کے ساتھ جاتے ہیں، کہیں تنہا جاتے ہیں، سب کچھ اپنے مقام پر ہے، مگر قاسم دوڑ دوڑ کے آتے ہیں چچا کی خدمت میں اور پیروں پر، یعنی یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے چہرے کو رگڑتے ہیں، وہ چہرہ جو آفتاب تابہ ہے اس کو خاک کربلا پہ چچا کے پیروں پہ آگے رگڑتے ہیں، روتے ہیں. اچھا جب قاسم روتے ہیں حسین بھی روتے ہیں، جب قاسم رونا شروع کرتے ہیں تو حسین بھی رونا شروع کرتے ہیں، اور جب حسین روتے ہیں تو پھر اہل حرم بھی روتے ہیں کہ دیکھو یہ کس طریقے سے بچہ چچا کو رلا رہا ہے، اور بار بار یہ کہتے ہیں چچا جان مجھے کیوں نہیں اجازت دیتے، ارے میرے بھائی کی تمنا ہو، حسن مشتبہ کا پیکر ہو، قاسم تم نہیں جانتے، صورت دیکھتا ہوں بھائی یاد آتے ہیں. 50 ہجری میں رخصت ہوئے تھے بھائی سے، 3 برس کے تھے اس وقت قاسم، 3 برس کے، اور ظاہر ہے حسن مشتبہ امام وقت دنیا سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ 3 برس کے بچے کو طلب کیا. یہ طریقہ ہے ائمہ کا، 3 برس کے بچے کو طلب کیا، وصیتیں کی، نصیحتیں کی، ایک مرتبہ بازو پر ایک تعویذ بھی باندھ دیا، 3 برس کے بچے کو کہا، اور یہ کہا دیکھو قاسم بہت مشکل کا وقت اگر آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لے گا. قاسم ایک مرتبہ علماء نے مقاتل میں لکھا ہے کہ بہت ہی افسردہ ایک بلند ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے تھے، سوچ میں مستغرق تھے کہ کیا کیا جائے اور کس طریقے سے چچا جان سے اجازت لی جائے، کہ ایک مرتبہ ہاتھ بازو پہ گیا اور اس تعویذ کو ٹٹولا، بابا کی بات یاد آ گئی، تعویذ کو کھول دیا. تعویذ کو کھول کر اب جو متن پڑا تو اس میں یہی تھا، قاسم دیکھو کربلا کے میدان میں جب میرے بھائی کو مشکل آئے تو اپنی جان دینے سے دریغ نہ کرنا، پیچھے نہ ہٹنا، قاسم نمائندگی کرنی ہے. اور دیکھو چچا نہ مانے تو یہ تحریر لے جا کے چچا کو دکھا دے، قاسم ابن حسن ایک مرتبہ یہ تحریر لے کے چچا کی خدمت میں گئے، حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے یہ واقعہ میدان کربلا کا ہے. ایک مرتبہ بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا اور اتنا روئے، قاسم کو کلیجے سے لگا کے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. کم کم ایسے مواقع ہیں حسین ابن علی کی زندگی میں، خاص طور پہ روزے عاشور کے تعلق سے جہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا ہے مقاتل نے کہ امام بے ہوش ہو گئے، نڈھال ہو گئے. ایک مرتبہ قاسم کو کلیجے سے لگا کے رونے لگے، قاسم بھی روتے تھے چچا بھی روتے تھے. اس کے بعد قاسم سے کہا، قاسم جاؤ پھوپھیوں سے اجازت لے لو، ماں سے اجازت لے لو. قاسم گئے خیمے میں، کوہرام برپا ہو گیا، شیخ مفید نے لکھا ہے ایسا کوہرام تھا جیسے حسن مجتبیٰ کا جنازہ نکل رہا ہے. کوہرام ایسے برپا تھا جیسے حسن مجتبیٰ کا جنازہ نکل رہا ہے. ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا قاسم خوبیوں سے رخصت ہوا، ماں کی خدمت میں آیا، ماں نے کلیجے سے سر کو لگایا، ماتھے کا پوسا دیا. دیکھیے یہ وہ مائیں ہیں کہ امام نے حکم دیا، خاموشی اختیار کر لی، ایک لفظ نہیں کہا، بس اتنا کہا دیکھو قاسم ماں کو شہزادی کونین کے سامنے سرخرو ہونا ہے، میری فاطمہ زہرا کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، 13 برس کے بچے سے کیا توقع کی جا سکتی تھی. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے ابو الفضل کے ہمراہ قاسم کو سوار کیا اور کہا عباس تیار رہنا ہے، میرے بھائی کی نشانی جا رہی ہے، آئے قاسم چلے. حملے پہ حملے کرتے جاتے ہیں اور پہلوانوں کو قتل کرتے ہیں. عمر سعد نے کہا 13 برس کا بچہ تمہارے قابو میں نہیں آتا، ارے ہائے اس پر ایک مرتبہ تیروں کی بوچھاڑ کر دو، تلواروں کے زخم اس کو لگاؤ. قاسم پر تلواروں کے زخم لگنے شروع ہوئے، آواز بلند کرتے تھے چچا جان میری مدد کو آؤ، امو جان میری مدد کو آؤ، چچا جان میری نصرت کو آؤ. حسین سے برداشت نہیں ہوا، عباس میرے بھائی کی کمائی لٹ رہی ہے. ایک مرتبہ عباس نے یم
زمین سے حملہ کیا، حسین یا یزار سے حملہ کیا، حملہ کیا دوڑتی ہوئی فوجوں نے قاسم کے لاشے کو پامال کیا، لاشا پامال ہوا، علماء نے لکھا ہے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جب حسین لاشے پہ پہنچے تو دیکھا کہ سینے پہ گھوڑے کی ڈھابوں کے نشان تھے، زمین کربلا پہ بیٹھ گئے، سینے کو کلیجے سے لگایا، اب جو اٹھایا تو قاسم کے پیر کربلا کی زمین سے لگ رہے تھے، لا کے مقتل میں رکھ دیا، بھائی کی نجانی، ہائے قاسم دولا، ہائے قاسم شہزادہ۔